زندگی میری پابند سنت رہے.
ارے بھائی ان کی تو گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں.
زندگی میری پابند سنت رہے. میرے پیارے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں. بس میرے دل میں تیری محبت رہے. کامیابی کا راستہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ مقصود انسان کی زندگی کا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اللہ کی محبت کو حاصل کرنا, اللہ کی پہچان حاصل کرنا, یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. کھانا پینا, رہنا, موتنا اور بنگلے بنانا, گاڑی, بہترین گھر بنانا اور یہ دیگر چیزیں ہیں, یہ مقاصد میں سے نہیں ہیں, بقدر ضرورت ذریعہ مقصد مقصود ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہمیں اختیار کرنی ہے تاکہ ہماری زندگی قائم رہے اور زندگی کا اصل مقصد اللہ کی محبت حاصل کرنا. اور اس کا طریقہ بتلا دیا ہے کہ سنت کا راستہ, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر اللہ کو پانا ہے, اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صحابہ سے فرما دیجئے, اپنے اصحاب سے کہ اگر تم میری محبت, مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے. تو محبت مقصود ہے, راستہ اس کا سنت ہے. اور اگلے شعر میں حضرت نے فرما دیا کہ گناہوں کے ساتھ اللہ کی ولایت, اللہ کی دوستی, اللہ کے محبت کا حصول, یہ رکاوٹ ہے. گناہ جو ہے رکاوٹ ہے, زہر ہے, اللہ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. گناہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی دوستی, اللہ کی محبت نہیں حاصل ہو سکتی. اور خوف کتنا مطلوب ہے کہ سب گناہوں سے حفاظت رہے. خوف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان لرزتا رہے, کانپتا رہے اور مر جائے ڈر اور خوف سے, بلکہ اتنا خوف اور ڈر مطلوب ہے کہ گناہ سے بچ جائے. تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہمارا مقصود ہے, اور اس کے معاون سنت کا راستہ اور گناہوں سے بچنا اور ڈر اللہ کا خوف اور قیامت کا خوف کے حساب کتاب ہوگا اور تو اس وجہ اس خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جانا بس
بس میرے دل میں تیری محبت رہے
دیکھ رہے ہیں اور ہماری ہر گھڑی کا ہر فعل کا ہر قول کا ہر نیت کا حساب ہوگا اللہ کے ہاں سب لکھا جا رہا ہے نوٹ ہو رہا ہے اور ہر چیز کا حساب ہوگا تو جس ماحول میں بھی جائیں جہاں بھی جائیں یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کی پہنچ اور دسترس سے خالی ہو اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب پر پوری قدرت رکھتے ہیں تو جہاں بھی رہیں جس فضا میں بھی رہیں ماحول سے ہم متاثر نہ ہوں بلکہ ہمارے اخلاق ہمارا کردار اور ہماری پاک بازی دوسروں کو متاثر کرنے والی ہو
میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی
تنہائی میں ہی یاد رکھیں تنہائی میں ہو تو وہاں بھی اللہ موجود ہے ہمارے دلوں کی نیت کو جانتا ہے دل میں کیا خیالات تپ رہے ہیں سب جانتا ہے وہ تو یہ جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں یہ پوری کائنات کو محیط ہے کہ جہاں بھی ہم رہیں تنہائی میں ہوں خلوت میں ہوں جلوت میں ہوں لوگوں میں ہوں یا تنہائی میں ہوں ہر جگہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں
ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے بس تیرے
قابل کر دیں وہ میرے ناسی میں اشتری لاول حدیثی لیضل عن سبیل اللہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خریدتے ہیں اللہ لو کیا ہے اللہ سے غافل کر دینے والی چیز یا آج کل موبائلوں پہ جو لگے ہوئے ہیں کوئی گیم میں لگا ہوا ہے کوئی کرکٹ میں لگا ہوا ہے کوئی گندی فلموں میں لگا ہوا ہے یہ جو گیم ہے موبائل کے یہ بھی اللہ سے دور کرنے والے ہیں یہ بھی لاول حدیث میں آتا ہے آج ہی ہم نے سبق پڑھا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں وہ یہ سب لاول حدیث میں آتی ہیں تو ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز اللہ سے غافل کرنے والی ہو اس سے نفرت رہے اور جو چیز اللہ کی یاد دلانے والی ہو مثلا بیوی بچے ہیں تو یہ اپنی تربیت کی بات ہے کہ ہمیں یہ تربیت ہو کہ ہم پہلے اپنے اللہ پر نظر کریں کہ یہ بیوی بچے ہمارے اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں اللہ کا انعام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے بیوی بچے ہیں بیوی دی ہے تو اللہ نے دی، بچے دیے اللہ نے دیے، مال دیا تو اللہ نے دیا، تو اس طرح سے پھر یہ مذکر بن جائیں گے، ورنہ اگر یہ نہ ہوگا تو پھر یہ غفلت کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی چیز جو ہمیں دنیا اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، اس دنیا سے نفرت مطلوب ہے، بیوی بچوں سے ماں باپ سے نفرت مطلوب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے اور ان کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتی ہے۔
ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت ہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔
جن لوگوں نے اللہ کی محبت حاصل نہیں کی اور دنیا سے چلے گئے بغیر اللہ کی محبت کے رسول کے، تو بڑے نقصان میں رہے، بہت خسارے میں رہے۔ اللہ ہر مسلمان کو اس خسارے سے بچائے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی تب معلوم ہوگا ان ہنسی کھیل اور غفلت کی چیزوں اور موبائل گیموں اور گندی فلموں کی حقیقت آنکھ بند ہوتے ہی معلوم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ دل کہاں سے بہلائیں، ارے دل بہلانے کے لیے اللہ نے اپنا نام رکھا ہے، اللہ کا نام لو، جب دل گھبرائے اللہ کا نام لو، طرح طرح سے اللہ کا نام، وللہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں، ان کے اچھے اچھے نام لو، کبھی یا حیو یا قیوم سے جی بہلاؤ، کبھی یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ کے نعرے لگاؤ، کبھی یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد کے نعرے لگاؤ، کبھی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کا نعرہ لگاؤ۔ دیکھو کہ اس میں کیسا سکون آتا ہے، اللہ سے معافی مانگنا، اپنے قصور کی معافی مانگنا اور ناکردہ گناہوں کی سزا مانگنا، سر مغفرت مانگنا کہ جو گناہ کیے ہم جانتے ہیں ان کی بھی معافی، اور اللہ جو ہم نہیں جانتے ہوں ان کے بھی ہمیں معاف کر دیجیے، معلوم نہیں ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے۔ معافی مانگو تو سکون ملتا ہے۔ کیوں سکون ملتا ہے؟ اس لیے کہ معافی مانگنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور گناہ معاف کرنے، جس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو معافی مانگتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں، منزل کے وہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک آدمی جیسے جیسے دریا کی طرف چلتا ہے، ابھی 25 میل دور ہے، لیکن جیسے جیسے چلتا جاتا ہے اور فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے، اس دریا کی ٹھنڈک اور خون کی اس کا لطف بڑھاتی رہتی ہے، سفر اور تیز کرتا ہے، اور تیز کرتا ہے، جیسے جیسے ٹھنڈک اور خوشبودار ہوا اس کو معطر کرتی ہے دل و دماغ کو، تو اس کی تھکن ساری جاتی رہتی ہے اور زیادہ تیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ میں اس بندے کے دلیس ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، تو جب وہ یاد کرتا ہے تو اللہ کا قرب عظیم اس کو حاصل ہوتا ہے، یعنی منزل کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو کیا قرب ہوگا، کیا لذت ہوگی اس قرب کی، جو احکم الحاکمین کے قرب کی لذت ہوگی۔
میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، عاشقوں میں میرا نام لکھ اور دل میں
حسرت سے نہ رہے. جب تک گناہوں کی حسرت ہے تو سمجھ لو کہ عقل سلیم نہیں ہے، دل کی بصیرت حاصل نہیں ہے، دل اندھیروں میں پڑا ہے. کیونکہ گناہ سے نفرت نہ ہونا بے وقوفی اور حماقت کی دلیل ہے، ٹھپا لگا ہوا ہے اس آدمی پر جو گناہ کرنے کی حسرت رکھتا ہے. ایک ہے گناہ کا تقاضا آنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، گناہوں کے تقاضے تو آ سکتے ہیں، لیکن گناہ کرنا اور گناہ نہ کرنے کی حسرت رکھنا کہ کاش ہم ایسے کر لیتے، کاش شریعت میں گانا سننا جائز ہوتا. گانا سننا جائز ہو جائے گا، ہاں، اور عشق و عاشقی سب جائز ہو جائے گی آنکھ بند کرنے کے بعد. مرنے کے بعد جو لوگ نیک عمل کریں گے اور اللہ کے اولیاء ہوں گے ان کے مزے ہی مزے ہوں گے. اس جہاں کی رنگینی سے کروڑوں گنا بڑھ کر رنگینیاں جنت میں ہماری منتظر اور مشتاق ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جنت کو ہر رمضان پورے سال سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے، رمضان مبارک کے لیے. اور پھر جنت اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، میرے جو یہ موتی ہیں اور جو یاقوت ہیں اور سونے ہیں اور چاندی ہیں اور محلات ہیں اور یہ دریا ہیں، نہریں ہیں میٹھے پانی کی اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں، یہ سب خزانے ابل رہے ہیں، کہاں ہیں ان کے استعمال کرنے والے؟ اللہ مجھے ان کے استعمال کرنے والے دیجئے، میرے خزانے ابل رہے ہیں، بوجھ بڑھ رہا ہے میرا، تو کب مجھے دیجئے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو فرمائیں گے کہ تیرے لیے ہم نے مقدر کر دی ہیں مومنین اور مومنات، صالحین صالحات، اولیاء اللہ، یہ کوئی تفصیل ہے. تو پھر جنت کہے گی کہ ٹھیک ہے، راضی ہو جاتی ہے جنت. تو ہمارے منتظر ہیں یہ رنگینیاں، مگر تھوڑا سا صبر کرنا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنا دل بہلاتے ہیں موبائل گیموں سے اور رنگین فلموں سے، کبھی یہ فلم دیکھ لی، کبھی وہ فلم دیکھ لی، کبھی نیشنل جیوگرافک کے نام سے دیکھ لیا، کبھی کس نام سے دیکھ لیا، کبھی بل فائٹنگ دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ دیکھ رہے ہیں، چلو اس میں کیا ہے؟ یہ اپنا جی بہلا رہے ہیں فانی چیزوں سے اور خدا تعالیٰ سے دور کرنے والی چیزوں سے. اسی لیے اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لینا سیکھو. شروع میں مشقت ہوتی ہے، شروع میں دل نہیں لگے گا، جو عادی نہیں ہے اللہ کا نام لینے کا، جو سکون کا عادی نہیں ہے اس کا دل شروع میں نہیں لگے گا. لیکن بزرگوں کی بات پہ، اللہ رسول کی بات پہ اعتماد کرو، تکلف سے نام لینا شروع کرو. شروع میں مشقت ہوتی ہے، پھر جو ہے چند روزے جہد کن باقی بخت، شروع میں چند روز کی محنت ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہو گے، خوش رہو گے کہ ہم نے گندگی اور غفلت کو چھوڑ دیا اور اللہ کا نام ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. موتی ہم چکتے ہیں، پہلے پیشاب خانہ کھاتے تھے گناہوں کا اور اللہ سے غفلت اور دوری کا، اب جو ہے ہم نے یہ موتی چکنا شروع کر دیا، اللہ کا نام لینا شروع کر دیا. اللہ اللہ گو برو تا سخت عرش، اللہ اللہ کہتے رہو تم عرش تک پہنچ جاؤ گے، عرش پہ پہنچ جاؤ گے، فرشی عرشی ہو جاتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا جو اللہ کا نام لیتا ہے محبت کے ساتھ تو فرشی عرشی ہو جاتا ہے. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ ہمارا نام لیتا ہے، ہم کو یاد کرتا ہے، انا جلیس من ذکرنی، میں وہیں اس کا جلیس ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے نا. اور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرا بندے کے لب جو ہے حرکت کرتے ہیں میں وہیں موجود ہوتا ہوں، مجھے یا میری یاد میں لب ہلاتا ہے میں وہاں موجود ہوتا ہوں. تو اتنی کیوں نہیں ہوگا اس کا وہ حال، مگر اللہ کا نام لینا سیکھو، کسی اللہ والے سے اللہ کا نام لینا سیکھو، اس کے اپنے حالات کی اطلاع کرو اور جو تجویز دے اس پر، مشقت ہو آسانی ہو کچھ بھی ہو اس پر عمل کرو، دل چاہے نہ چاہے. اس طرح سے اللہ کی محبت سے نام لینا شروع کرو، پھر دیکھو اللہ کا نام. ایک مرتبہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ محبت سے اللہ کا نام ایک مرتبہ لے لے تو یہ جان کی جو لذات ہیں کیا بیچتی ہیں، ایسا معلوم ہوگا کہ زمین تا آسمان شربت روح افزا ہوتا ہے نا، مشہور حضرت فرماتے تھے شربت روح افزا ہوتا ہے، یہ شربت ایمان افزا ہوتا ہے، شربت ایمان افزا اللہ کا نام لینا. حدیث پاک میں ہے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو لا الہ الا اللہ کہہ کے. جیسے جیسے بندہ لا الہ کہتا ہے ویسے ویسے خدا تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. دونوں جہان کی نعمتوں سے بڑھ کر، دولتوں سے بڑھ کر اس کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر عطا فرماتے ہیں، ایک مرتبہ. شرط یہ ہے کہ اخلاص اور محبت ہو اور وہ عاشقانہ ذکر ہو تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے. جب دنیا کی معمولی چیز کو اختیار کرنے میں, اس کی تجارت کرنے میں یا اس شعبے میں نوکری کرنے میں کتنے کتنے برس محنت کرنی پڑتی ہے, تو اللہ کا نام لینے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی کہ کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ, اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں کیا آپ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی قید کے اسیر ہو گئے قید خانے کے, ہے نا. یہ دنیا والوں کے لیے تو دنیا جو ہے وہ جنت ہے, ان کے بنگلے, ان کے بیوی, حسین بیوی, ان کے بچے, ان کے مال و دولت ان کی جنت معلوم ہوتے ہیں. لیکن یہ جنت تو چھوٹنے والی ہے, فنا ہونے والی ہے, قبر میں جانے والا ہے. تو اولیاء اللہ کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہوتی ہے, کیونکہ اس لیے کہ ان کا قلب اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات سے مستنیر ہوتا ہے, منور ہوتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات حاصل ہوتی ہیں. عارف ہے خالق جنت لیے ہوئے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے, مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے. جو خالق جنت لیے ہو کہاں جنت جو مخلوق ہے اور کہاں جنت کا خالق ہو, تو ان کو دنیا قید خانہ, دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کافر کے لیے جنت ہے, غافلوں کے لیے جنت ہے یہ. ہاں اولیاء اللہ کے لیے تو یہ قید خانہ ہے, مثل قید خانہ. اس لیے بھی کہ محبوب پاک سے ملنے کے سے یہ رکے ہوئے ہیں, ہے نا, رکے ہوئے ہیں, کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار میسر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شرط ہے کہ دنیا میں آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے, ہمیں نہیں پا سکتے, آپ آخرت میں ہم اپنا دیدار کرائیں گے اپنے بندوں کو انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نصیب فرمایا مسلمان کو, محروم نہ فرمائے کسی کو بھی. تو یہ ہے, دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ, لیکن خواہ صاحب فرماتے ہیں دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ, لیکن جو عالم بے فلک ہوتا جو دنیا بے زمین ہوتی, جو ان کو دیکھ لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے ہیں, جو ان کو دیکھ لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے ہیں. نگاہ اولین اے دل نگاہ واپسی ہوتی, ایک مرتبہ دیکھ لیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار اشارہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی تجلی نازل فرمائی, دیکھ کر آنکھ کی بینائی جاتی رہی. پھر شوق میں فرمایا کہ ایک بار اور دیکھنا ہے, حضرت صفیہ علیہ السلام نے, ہے نا, تم بتاؤ نا مولانا لوگ, قرآن پاک میں قصہ ہے نا پورا؟ نہیں, تم سب گھوم گے تو میں بھی گھوم گا. چلو خیر, اللہ تعالیٰ کی جو تجلی نازل ہوئی تو بینائی جاتی رہی. تو فرمایا کہ نگاہ اولی اے دل نگاہ واپسی ہوتی, کہ اگر ہم ایک ہی دفعہ ان کو دیکھ لیتے تو ہم دنیا سے رخصت ہی ہو جاتے. اس لیے یہ امتحان ہے, دنیا امتحان کی جگہ ہے اور وہ بدلے کی جگہ ہے, مختصر سا امتحان ہے. امتحانی پرچہ ایک گھنٹے کا ہوتا ہے, دو گھنٹے کا ہوتا ہے, کیوں ہے نا. تو یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا, تھوڑا سا مختصر سا وقت ہے امتحان کا. یہاں امتحان ہے, وہاں نتیجہ نکلنا ہے کہ آپ فرسٹ آ گئے, آپ ڈسٹنکشن لے آئیے. اور کیا ہوتا ہے, ڈسٹنکشن کے اوپر بھی کچھ ہوتا ہے, ہوتا ہے پورے ایک شہر میں ڈسٹنکشن ہوتی ہے, ایک ملک میں ہوتی ہے, ایک پوری دنیا میں. کوئی آدمی ڈسٹنکشن لے کہ بھائی یہ ٹاپ پہ چلا گیا. تو بھائی یہ تھوڑا سا مختصر وقت ہے, مرنے کے بعد جب یہ ہزاروں برس قبر میں گزریں گے, پھر 50,000 برس کا محشر کا دن ہوگا, تو یہی معلوم ہوگا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی اتنی سی زندگی تھی, چڑیا کی جیسی, ہے نا. تو یہ مختصر سا وقت امتحان کا ہے, امتحان دے لو. وہاں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن پاک میں کس کس طرح وعدے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم دیں گے, اجر اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی بڑی نعمتیں ہیں تمہیں دینے کے لیے. واللہ ذو فضل عظیم, اللہ بڑا فضل کرنے والے ہیں, بڑا دینے والے ہیں, کتنے وعدے ہیں, لیکن ہم پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, خدا تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں, اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں ہے, تھک کے چور ہو گئے رات کو, آپ صبح ہمت نہیں ہے, فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے, غفلت ہو رہی ہے, سستی ہو رہی ہے, اور جو ہے صبح کو اللہ کا نام لینے کا بھی موقع نہیں ہے بھائی، اب دفتر بھی جانا ہے، اب فلاں کام بھی ہے، یہ بھی ہے، چلو بعد میں کر لیں گے، چلو شام کر لیں گے، شام ہوئی تو چلو کل کر لیں گے، یوں ہی کہتے کہتے ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بنا. تو ہر لمحہ انسان کا جو ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ اس کا مائنس میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے، لاس ہو رہا ہے اس کو. اور جتنا حصہ اس نے یاد کر لیا جو لمحات، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری دیست کا حاصل رہے. تو آج جو یاد کرنا تھا وہ تو رہ گیا نا، کل آپ نے کچھ بھی یاد کر لیا اللہ کو ٹھیک ہے کر لیا، لیکن آج کا تو دن خسارے میں گیا، آج کا تو لمحات خسارے میں گئے، آدھا دن ضائع کیا تو آدھا دن خسارے میں گیا، وہ دن تو کبھی دوبارہ نہیں آئے گا. تو یہ سوچنا کہ ہم کل کر لیں گے یہ تو بڑی حماقت کا کار تجارت ہے، بےخوبی کی تجارت ہے یہ تو. شیخ چلی والی، شیخ چلی ایک دفعہ جا رہے تھے کہیں روزی کی تلاش میں، ہمارے حضرت نے سنایا یہ جیسا، تو ان کو ایک شخص مل گیا، اس نے کہا میرے گھڑا اٹھاؤ گے تیل کا گھر تک پہنچا دو گے؟ کہ ہاں، دو روپے مزدوری طے ہو گئی اس زمانے کی، اور لے کے سر گھڑا پھر سر پہ گھڑا رکھ لیا، اب چلنے لگے، اور اس دو روپے کی پلاننگ جو ابھی ملے بھی نہیں تھے اس کی پلاننگ شروع کر دی. اور پلاننگ یہ کی کہ اس سے مرغی کے انڈے لے لیں گے، ایک صاحب یہاں موجود ہیں انہوں نے بھی پلاننگ کی تھی کہ انڈا بھی لے لیں گے اور اس کو سہوائیں گے بھی دوسرے کی مرغی کے نیچے، اور بچے بھی اسی کے پلوائیں گے، اور جب بڑے بڑے مرغے ہو جائیں گے مرغیاں تو ہم اسے لے کے اس کو بیچ کھا لیں گے، چلو جو بھی کر لیں گے. سارے کے سارا انہوں نے دوسرے کے اوپر رکھا تھا، تو اور وہ بھی امرت. عجیب بات یہ ہے کہ سودا بھی کس سے طے پایا، میری لڑکے سے. تو خیر ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو یار، تو ایسی مزاح کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جو چلے تو اب وہ انڈے خریدنے کی پلاننگ ہو گئی، جس سے مرغی کے انڈے لیں گے، پھر اس کو مرغی کسی کے دوست سے کہیں گے کہ وہ اپنے مرغی کے نیچے رکھ دے، وہ سہ دے گی، اس سے بچے نکلیں گے، پھر وہ بڑے ہو جائیں گے، پھر ان کے جب زیادہ ہو جائیں گے کثرت سے تو اس سے اتنے پیسے بن جائیں گے کہ ایک بکری اور بکرا کا جوڑا لے لیں گے، پھر اس کی نسل چلے گی، پھر اس کی نسل چلے گی، کرتے کرتے انہیں گائے بیل بھینس، بہت بڑا کاروبار. ابھی وہ پہنچا بھی نہیں گڑا وہاں، تو بہت بڑا کاروبار ہو گیا ان کا تصور ہی تصور میں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ پھر یہ اتنا مال پیسہ کس کام کا، جب شادی بھی نہ ہو گھر بار بھی نہ ہو تو شادی بھی کر لیں گے، شادی کریں گے تو اس کے بچے بھی ہو جائیں گے ہمارے پھر، تو اور ایک دن ہم باہر سے تھکے ہارے ہارے ہوں گے، اور جب گھر میں گھسیں گے بچے ابا ابا کہہ کے لپٹیں گے، اور ہم کہیں گے کہ ارے بھائی چلو ہٹو ہم بہت تھکے ہوئے. یہ کہہ کے انہوں نے تصور میں اپنا سر پہ رکھا ہوا سامان نیچے پھینکا، تو وہ گھڑا جو تھا تیل کا وہ اٹھا کے نیچے پھینک دیا، اور سارا تیل بہ گیا. اب وہ کھڑا جو ہے وہ غصہ ہو رہا ہے مالک تیل کا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، میرا سارا تیل ضائع کر دیا. اس نے کہا تیرا تو دو روپے کا تیل ضائع ہوا، میرا تو پورا کمبہ ہی ضائع ہو گیا. تو اس طرح کی پلاننگ شیطان سکھاتا ہے، یہ دنیاوی لذات میں بہت زیادہ پڑ جانا. مباح کی سرحدیں گناہ سے ملی ہوئی، یاد رکھو جو مباح کی حد کو پہنچ گیا، مباح وہ چیز ہے جس میں جواز ہے، بس ٹھیک ہے کر لو تو کوئی ثواب نہیں ہے اس میں، مباح وہ چیز ہے. اور مباح کی حد کو کراس کر جانا مکروہات میں داخل ہونا ہے، مکروہات کی کراس کو کراس کر جانا، کیونکہ جب مباح کی حد سے پہنچ جائے گا تو مکروہ میں لازمی داخل ہوگا. جو مکروہ کا خیال نہیں کرے گا وہ لازمی حرام میں داخل ہو جائے گا، اور جو حرام میں داخل ہو گیا خدا نخواستہ پھر وہ کفر کر جائے گا. اسی لیے منع کرتے ہیں کہ کسی گناہ میں ملوث نہ ہو، کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو، کسی گناہ کو یہ نہ سمجھو کہ چھوٹا ہی گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ گناہ کو گناہ کھینچنے کی طاقت ہے، گناہ سے گناہ کو کشش ہوتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے آدمی کفر تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اسی طرح کسی کی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو، نیکی کو طاقت ہے جنت کشش کرنے کی، دوسری نیکی کی، اور اس طرح سے یہ بڑھتے بڑھتے معاملہ جنت تک پہنچا دیتا ہے. اسی لیے کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، جیسے معمولی چنگاری ہے کوئی کپڑے کے صندوق میں آ جائے یا الماری میں آ جائے تو کوئی آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا کہ یہ معمولی سی چنگاری ہے، فوراً اس کو بجانے کی فکر کرتا ہے کہ وہیں اسے آگ نہ لگ جائے. اسی لیے ہر چھوٹا گناہ بھی جہنم کی چنگاری سمجھو کہ یہ بڑھتے بڑھتے کہیں جہنم ہی نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے. تو شیطان یہ پلاننگ سکھاتا ہے کہ کل کر لیں گے، شام کر لیں گے، چلو ابھی تو بہت وقت ہے کر لیں گے، آج کا دن تو خسارے میں گزر گیا. اور جو اس طرح غفلت کرتا ہے پھر وہ کبھی کر نہیں سکتا. وہ جو ہمارے جو تھے نا مسٹر جنا, ان کا یہ قول تھا, موٹو تھا کہ ناو اور نیور, یا تو ابھی کرو نہیں تو پھر کبھی نہیں ہو سکے گا, آج ہی کرو, آج کا جو کام ہے آج کرو, کل کے مت کرو. تو یہ دین کے معاملے میں اس کو استعمال کرو, دنیا میں بھی استعمال کر لو لیکن دین میں ضرور استعمال کرو. یہ بس آج کا ذکر آج ہی کرنا ہے, شام پہ نہیں ڈالنا, کل پہ نہیں ڈالنا, الا یہ کہ انتہائی کوئی مجبوری ہو جائے. نماز ہے, فرض نماز ہے, اس میں سستی نہیں کرنی. صبح سویرے اگر نہیں اٹھا جا رہا ہے تو غور کرے کہ ہمارے اندر کیا پریشانی ہے, کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم صبح نہیں اٹھ پا رہے. اگر وہ دنیا ہے, دنیا کی وجہ سے, دنیا میں مصروفیت کی وجہ سے, تو اس مصروفیت کو کم کرو, چاہے وہ جائز ہی مصروفیت ہو اس کو کم کرو اور آرام کا وقت پورا کرو. اب آج کا کام جو ہے اب دنیا کے معاملے میں کل پٹ ڈال دو کہ بھائی ہمارے دین کا نقصان ہے, دین کا نقصان کسی قیمت پہ برداشت نہیں کرو, دنیا کا نقصان لے لو, دین کا نقصان مت لو. ہمیشہ آخرت کو مقدم رکھو دنیا کے معاملے میں, دین کو مقدم رکھو. یہ نہیں کہ اپنے دنیا کا نقصان جو ہے وہ فوقیت دے دی اور دین کا نقصان کر لیا کہ بھائی کیا کریں, لاکھ کا نفع ہے, دو لاکھ کا نفع ہے, گا کے نکل جائے گا, اب نہیں آئے گا, یا اور کوئی پروجیکٹ ہمارا وہ نہیں ہو سکے گا. تو یہ نہیں, صبح اٹھنا ہے, معلوم ہو گیا کہ ہم دیر تک کام کرتے ہیں, مشغول رہتے ہیں, تو اس وجہ سے صبح نہیں اٹھا جا, سویرے سونے کا انتظام کرو. پھر اگر آنکھ نہ کھلے تدبیر کے باوجود, الارم بھی لگایا تھا, سویرے بھی سو گئے تھے, دعا بھی کی تھی, پھر آپ نہ بولے تو مجبوری ہے, پھر استغفار کر لو. کیونکہ انسان سو جاتا ہے, حدیث پاک میں ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے, سو جاتا ہے مثل مرے ہوئے کے ہوتا ہے. اب وہ بے اختیار ہے بیچارہ, نہیں آنکھ کھلی اس کی, تدبیر کی تھی, الارم لگایا تھا اور جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلی, دعا بھی کی تھی, چاہا بھی تھا اور اپنی مشغولیات کو بھی کم کیا تھا لیکن نہیں آنکھ کھلی. اب استغفار کر لو اور قضا کر لو نماز کو. تو یہ سب باتیں ہیں کہ اپنے دین کو فوقیت دو اور پھر دوبارہ کوئی زندگی نہیں ملے گی. شیطان تھپکی دیتا رہتا ہے, ابھی بہت وقت ہے, پھر کر لیں گے, پھر کر لیں گے, اور دنیا میں ہی وہ مگن رہتا ہے اور اللہ سے غافل رہتا ہے اور ناکام اور نامراد دنیا سے چلا جاتا ہے. تجھی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا, برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. اگر دنیا میں آ کر اللہ کو نہ پایا, دنیا ہے ہی اللہ کو پانے کی جگہ. ہاں, دنیا اللہ کو پانے کی جگہ ہے, یہ مستقر ہے, ایک اڈا ہے, یہ یہاں پر اللہ کو پانا ہے, یہ محنت کرنی ہے. اور دوسری رنگینیوں میں جو پھنس کے رہ جاتا ہے, دھوکہ کھا جاتا ہے, تو اپنے مقصود سے بے خبر ہو گیا, غافل ہو گیا, نقصان میں رہا. یہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں ملے گی, یاد رکھنا. اس لیے آج کا کام کل پر مت ٹالو, آج کا کام آج ہی کرو, آج کا ذکر آج کرو, آج کا صدقہ آج ہی دے دو, آج کی نیکی آج ہی کر لو, کل پر مت ٹالو, نماز میں سستی مت کرو. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں, دو دولتیں ایسی دی ہیں, دو طاقتیں, ایک ارادہ اور ایک ہمت. یہ ایسی دو طاقتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں کہ جو انسان کسی کام کا پکا ارادہ کر لے اور اس کے لیے ہمت سے کام لے تو وہ کام ہو ہی جاتا ہے. لہذا جب انسان دیکھے کہ میرے اندر نماز کی سستی ہے تو سمجھ لے کہ میرے اندر ہمت اور ارادے کی کمی ہے. ہمت اللہ نے دی ہے, ارادہ نہیں ہے, جذبات ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے, یہ کریں, جذبات, میں جذبات سے کام نہیں چلتا. ہمارے صاحب فرماتے ہیں جذبات ہی پہ نہ مجذوب اپنے شاد رہے. جذبات سے آپ خوش ہو جاتے ہیں, بھائی واہ ہم تو بہت نیک طبیعت ہیں, نیک مزاج ہیں, تو محض اس سے کام نہیں بنے گا. جذبات ہی پہ نہ مجذوب اپنے شاد رہے, جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو. اگر عمل نصیب نہیں ہوا تو جذبات کا کوئی فائدہ نہیں, جذبات سے کام نہیں بنتا, عمل سے کام بنتا ہے. اس لیے ہمت اور ارادہ دو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ نماز میں سستی ہوتی ہے, کوئی تعویذ دے دیں یا کوئی تدبیر بتا دیں. فرمایا کہ میرے پاس ایسا کوئی تعویذ نہیں کہ نماز کے بعد اس میں سے کوئی ڈنڈا لے کے سپاہی نکلے اور تمہاری کھوپڑی پہ برسائے اور تم کو نماز تک لے جائے. اس کے لیے تو یہی دو چیزیں کام کی ہیں کہ ہمت کرو اور پکا ارادہ کرو, انشاءاللہ کام بن جائے گا. نماز میں سستی ہے, ذکر میں سستی ہے, جس بھی نیک عمل میں سستی ہے, ہمت اپنی استعمال کرو. اللہ نے استعمال کرنے کے لیے ہمت دی ہے, ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. ہمت دی ہے, استعمال نہیں کرتے, چوری کرتے ہیں اس میں. اور دوسرا ارادہ ہی نہیں ہوتا ہمارا. کہتے ہمارا ارادہ ہوتا ہے, ارادہ نہیں ہوتا, وہ جذبات ہوتے ہیں. یہ بھی دھوکہ ہے شیطان کا, جذبات جذبات میں کھیل کھیلتا رہتا ہے اور کسی نہ کسی طرح ہماری لمحات کو, ہماری گھڑیوں کو غفلت میں ڈالتا رہتا ہے, دور کرتا رہتا ہے اللہ سے. کوشش پوری اس کی یہ ہوتی ہے. تو ہمت اور ارادہ دو کام کرنے کی نہیں. ہاں, ہمت اللہ نے دی ہے, اس کو استعمال کرنا ہے, اور ارادہ پکا کرنا ہے کہ نماز میں سستی نہیں. جو بھی نیک کام کا جو ہمارا وقت ہے, معمول ہے, کھڑے ہو جانا ہے, بس سوچنا نہیں ہے زیادہ. اللہ مجھ کو بھی اور ہم سب کو توفیق عطا. تیری مرضی پہ ہر آرزو بس دل میں درد محبت رہے, میر بس دل میں درد محبت رہے. میری دنیا الفت سلامت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے. روز شب کل اختر کی ہے یہ دعا, روز شب پلوے اختر کی ہے یہ دعا. میرے مولا میری استقامت رہے, میرے مولا میری استقامت. اچھا, ایک اعلان یہ ہے کہ صبح کی مجلس میں ٹیلی فون کافی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, وقت کا خیال رکھیں. کچھ ٹیلی فون بہت پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی ٹیلی فون مجلس شروع ہونے کے بعد آتے ہیں. تو مجلس شروع ہونے کے بعد تو ٹیلی فون اٹینڈ کرنے سے میں معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ میرے مضامین میں خلل آ جاتا ہے. اور شروع میں جو بہت پہلے آ جاتے ہیں میں اٹھا تو لیتا ہوں, لیکن کوشش کریں کہ بس جو میں نے وقت بتایا ہے 11:25 پر ٹیلی فون آنے چاہیے. زیادہ تر ٹیلی فون الحمدللہ وقت پہ ہی آتے ہیں, لیکن دو تین ٹیلی فون مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس کے کون کرتا ہے, لیکن جو بھی کرتا ہے سب کے سب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ 11:25 پر ٹیلی فون شروع کیا کریں. اور یہ حضرت الطالبین کی گھڑی میں اس وقت 11:34 ہوئے ہیں, اس حساب سے اپنی گھڑی کو دیکھ لیں کہ وہ کتنا آگے پیچھے ہے. ہاں, میں نے کیا بولا, ہاں وہ صبح کے حساب سے میں نے کہہ دیا. تو اس وقت یہاں جو وقت ہوا ہے وہ 10:34 ہوئے ہیں, تو اس اعتبار سے اپنی گھڑی کا آگے پیچھے دیکھ لیں کہ وہ کتنا آگے پیچھے ہے. اور صبح کو پھر 11:25 پہ ہماری گھڑی کے حساب سے فون کیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں عشاء کی نماز کے جماعت کے 5 اور بڑھ گئے ہیں, اس لیے اب پہلے بھی ہمیں کافی جلدی بھاگ کر آنا پڑتا تھا, تو اب 5 کی جگہ ہم 10 بڑھا رہے ہیں. تو 9:55 پر ٹیلی فون آنے چاہیے اور 10 انشاءاللہ تعالی مجلس شروع ہو جائے کرے گی. اور ایک اعلان اور یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ اب جو اتوار آ رہی ہے, کیا تاریخ ہے, 27 جون, اتوار جو آ رہی ہے 27 جون ہے نا, اس اتوار 27 جون کو انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد ہمارا بیان انصاریہ مسجد شریف کالونی لانڈی میں ہوگا. انصاریہ مسجد میں شریف کالونی جو ہمارا مہینے میں فی الحال ایک بیان وہاں طے ہوا ہے مسجد والوں کے اصرار پر, تو انشاءاللہ تعالی وہاں ہر مہینے کے ایک اتوار کو بھی رکھا ہے. آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ اس کو نافع بنائے, قبول فرمائے. اور اس نے جو وہاں لانڈی میں ہم بیان کے لیے جاتے ہیں جمعے کو, تو آگے ارادہ ہے کہ یہ جمعے کا بیان وہیں ہو جایا کرے. اور جو فرید اسلم صاحب کے گھر پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں صرف خواتین کے لیے انتظام ہو جائے, اور مسجد میں جو ہے وہ مردوں کے لیے اور وہاں سے آواز کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلے ایسا ہو بھی چکا ہے ایک بیان, انشاءاللہ یہ ترتیب مستقل کرنے کا ارادہ ہے. سب لوگ دعا کریں کہ اللہ اس کو نافع بھی بنائے, ممکن بھی بنائے, اور قبول بھی فرمائے, اور اس میں برکت بھی دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل اللہ فی قوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم. متفق علیہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو یہ عذاب ہر اس شخص کو گھیر لیتا ہے جو اس قوم میں ہوتا ہے, یعنی صالح اور غیر صالح. پھر آخرت میں لوگوں کو ما ان کے اعمال کے اٹھایا جائے گا. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعنی دنیا میں عذاب کے اندر نیک اور برے سب شامل ہوں گے, لیکن آخرت میں ہر ایک اپنے عمل کے موافق جزا دیا جائے گا. اگر نیک ہے اچھا بدلہ دیا جائے گا, اور برا ہے تو برا بدلہ پائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, اس میں آج سفر کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں. جہاں تک ہو سکے سفر میں کم از کم دو آدمی جائیں, تنہا آدمی سفر نہ کرے. البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں کہ تنہا آدمی سفر کرے. سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں. گاڑی ہو موٹر سائیکل ہو, جب پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں. سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں. پھر یہ دعا پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. ترجمہ, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری, اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے, اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. پھر یہ دعا پڑھیں, اگر سفر طویل ہو تو یہ دعا پڑھیں اللہم حول علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعدہ, اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل, اللہم انی اعوذ بک من وعطاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد. ترجمہ, اے اللہ آسان کر دیجیے ہم پر اس سفر کو, اور طے کر دیجیے ہم پر اس کی درازی کو. اے اللہ آپ ہی رفیق اور مددگار ہیں سفر میں, اور خبرگیر ہیں ہمارے گھر بار میں. کیا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے, اور واپس آ کر بری حالت پانے سے, مال میں اور گھر میں اور بچوں میں. مسافرت میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے تو سنت یہ ہے کہ راستے سے ہٹ کر قیام کرے, راستے میں پڑاؤ نہ ڈالے کہ آنے جانے والوں کا راستہ روکے اور ان کو تکلیف ہو. سفر کے دوران جب سواری بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے, جب سواری نشیب یا پستی میں اترنے لگے تو سبحان اللہ کہے. فائدہ میرقات میں ہے کہ یہ سنت سفر کی ہے, لیکن اپنے گھروں میں یا مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت دانا پاؤں بڑھائے. یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب اوپر چڑھیں تو اپنا دانے پاؤں سے اوپر چڑھیں, دانا پاؤں بڑھائیں, اور نیچے اتریں تو بایاں پاؤں. تو دانا پاؤں بڑھائے اور اللہ اکبر کہے, خواہ ایک ہی سیڑھی ہو, اور نیچے اترتے وقت بایاں پاؤں آگے بڑھائے اور سبحان اللہ کہے, خواہ معمولی نشے ہو تو ثواب سنت کی توقع ہے. الحمدللہ ہماری یہاں بچیاں تو ہم نے سکھا دیا, درمیان میں برج آتے ہیں, گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں تو پل آتا ہے تو پل کے اوپر چڑھتے ہیں تو بچیوں کو فوراً یاد آ جاتا ہے اللہ اکبر کہتی ہیں, اور جب پل سے اترنے لگتے ہیں تو سبحان اللہ پڑھتی ہیں. بچوں کے بھی پیار محبت سے تربیت کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی سنتیں ہلکی پھلکی طریقے سے ان کو سکھاتے رہیں. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنے کا راز یہ بیان کیا ہے کہ بلندی پر ہم اگرچہ بظاہر بلند ہوتے نظر آتے ہیں لیکن اے اللہ ہم بلند نہیں ہیں, بلندی اور بڑائی صرف آپ کے لیے خاص ہے. اور پستی میں اترتے وقت سبحان اللہ کہنا اس لیے ہے کہ ہم پست ہیں, اے اللہ آپ پستی سے پاک ہیں. جب شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو, جب اس میں داخل ہونے لگیں تو تین بار یہ دعا پڑھیں, اللہم بارک لنا فیہا, اے اللہ برکت دے ہمیں اس شہر میں. پھر یہ دعا پڑھیں, اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا. ترجمہ, یا اللہ نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس کے اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک اور محبت دیجئے اس شہر کے نیک لوگوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے, سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں. دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد زیادہ رات گئے اگر گھر آئے تو اسی وقت گھر میں نہ آئے بلکہ بہتر ہے کہ صبح مکان میں جائے. البتہ اہل خانہ اگر تمہارے دیر سے آنے سے آگاہ ہو اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اسی وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں. پہلے زمانے میں چونکہ یہ اطلاعات کے ذریعے نہیں تھے, آج کل تو موبائل بھی ہے معلومات بھی ہے, پہلے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ گھر میں کب مسافر جو ہے کب آئے گا واپس گھر والا, تو دیر سویر ہو جاتی تھی. بہرحال اب جو ہے اس میں اگر گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کو معلوم ہو اور وہ منتظر بھی ہوں. ان مسنون طریقوں پر عمل کرنے سے دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی. سفر میں کتا اور گھنگرو ساتھ رکھنے کی ممانعت آئی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور سفر کی برکت جاتی رہتی ہے. یہاں تو آج کل گھروں کے اندر کتے پالنے کا فیشن ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. کتا گھر میں رکھنا اللہ کی رحمت کو دور کرنا ہے, اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو. جانداروں کی تصویر رکھنا اور کتا گھر میں رکھنا جو ہے یہ اللہ کی رحمت کو دور کرنا ہے. اور کتے کی تجارت بھی بعض لوگ کرنے لگ گئے ہیں, جس چیز میں نفع دیکھا حالانکہ اس کی کمائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث فرمایا ہے, منع فرمایا ہے کتوں کی تجارت خرید و فروخت کو. سفر سے لوٹ کر آنے والے کے لیے یہ مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھیں. جب سفر سے واپس آئے تو یہ دعا پڑھیں, آئیبون تائبون عابدون لربنا حامدون, ہم لوٹنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں ایک دوسری روایت میں ہے کہ حق میں سب آپ کے نزدیک برابر تھے, آپ کی مجلس حلم اور علم اور حیا اور صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی, اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھیں اور کسی کی حرمت پر کوئی داغ نہ لگایا جاتا تھا اور کسی کی غلطیوں کی اشاعت نہ کی جاتی تھی. آپ کے اہل مجلس ایک دوسرے کی طرف تقویٰ کے سبب متواضعانہ مائل ہوتے تھے, اس میں بڑوں کی توقیر کرتے تھے اور چھوٹوں پر مہربانی کرتے تھے اور صاحب حاجت کی اعانت کرتے تھے اور بے وطن پر رحم کرتے تھے. پھر میں نے ان سے آپ کی سیرت اپنے اہل مجلس کے ساتھ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت کشادہ رو رہتے, نرم اخلاق تھے, آسانی سے موافق ہو جاتے تھے, نہ سخت خو تھے, نہ درست گو تھے, نہ چلا کر بولتے اور نہ نامناسب بات فرماتے, نہ کسی کا عیب بیان کرتے اور نہ مبالغے کے ساتھ کسی کی مدح فرماتے. جو بات یعنی خواہش کسی شخص کی آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی اس سے تغافل فرما جاتے, یعنی اس پر گرفت نہ فرماتے اور تفریحاً اس سے مایوس بھی نہ فرماتے بلکہ خاموش ہو جاتے. آپ نے تین چیزوں سے تو اپنے کو بچا رکھا تھا, ریا سے اور کثرت کلام سے اور بے سود بات سے, اور تین چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بچا رکھا تھا, کہ کسی کی مذمت نہ فرماتے، کسی کو عار نہ دلاتے اور نہ کسی کا عیب تلاش کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اس کی کمی کوتاہی کو غلطیوں کو لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ عرض کر دیا مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، ہر مسلمان کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو نصیب فرما، پورے پورے شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غفلت سے حفاظت فرما، اے اللہ غفلت سے حفاظت فرما۔ آخرت کی پوری پوری تیاری کی توفیق نصیب فرما، اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ پورا پورا مسلمان بنا، 100% مسلمان بنا، 100% اسلام عطا فرما، 100% ایمان عطا فرما۔ اپنی اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کما حقہ ہم سب کو عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، طبعی نفرت بھی، عقلی نفرت بھی، اور گناہوں سے پوری حفاظت کی توفیق نصیب فرما۔ جان لڑا کر اے اللہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نافرمانی سے جان لڑا کر بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمت آپ نے دی ہے ہم اس کے استعمال میں چوری کرتے ہیں، اے اللہ ہماری چوریوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری ہمت چوری کو معاف فرما، پوری پوری ہمت کے استعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دل کی آنکھیں کھول دیجیے، دلوں کو ہمارے بدل دیجیے، عقل سلیم عطا فرما دیجیے، عقل عطا فرما دیجیے، سمجھ عطا فرما دیجیے، دل کی آنکھیں کھول دیجیے۔ اے اللہ غفلت سے حفاظت فرما دیجیے، غفلت کو ہماری دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہوشیاری نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ایک ایک لمحے کی قیمت عطا فرما دیجیے، ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ایک ایک لمحہ آپ کی ذات عالی پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہر لمحہ اے اللہ آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، ایسا ایمان و یقین ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستند عطا فرما دیجیے۔ ہمارے حضرت والا دامن برکاتہم کے صاحبزادے حضرت مفتی مولانا مفتی حسن صاحب دامن برکاتہم، اور ہمارے حضرت کی بٹیا صاحبہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستند عطا فرما۔ اے اللہ جلد از جلد ان کی تکلیف کو دور فرما، بخار بھی تیز ہو جاتا ہے، اللہ پاک بخار کو بھی دور کر دیں، اور اللہ جلد از جلد ان کو صحت یاب فرما دے۔ اور جتنے بھی بیمار ہیں یہاں بھی اللہ میرے بیٹے مولانا حافظ محمد حسن سلمہ کو بھی اللہ اور تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اے اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو سیراب فرما دے۔ اے اللہ بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، اے اللہ بہت دور ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں قریب کر لیجیے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنا قرب اعظم عطا فرما دے، اے اللہ اپنا قرب اعظم عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ساحد اقوا نسبت بنا دے، اے اللہ ہم سب کو ساحد اقوا نسبت بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، ہم کو سب کو اللہ جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو صحت، ان کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، جن کی روزی مشقت والی ہے ان کے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ اپنے اوقات کو اپنی یاد کے لیے فارغ کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اوقات کو آپ کی یاد میں صرف کریں، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی فرما برداری کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال روزی نصیب فرما، اور اے اللہ جن کو تنگی ہے اللہ ان کو فراخی نصیب فرما، جن کے رشتے نہیں آئے اللہ ان کو نیک سوالے رشتے عطا فرما دے، محبت والے قربانی والے رشتے عطا فرما دے، اور اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو نیک سوالے اولاد سے نواز دے، اور جن کی اولاد ہیں ان سب کو، ہم کو بھی اور ان سب کو بھی اللہ اللہ والا بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اچھے اخلاق سے ہم سب کو نواز دے۔ اللہ ہمارے اخلاق بڑے خراب ہیں، ہمارے اندر معاشرت کی بہت کمی ہے، آداب معاشرت کی بہت کمی ہے، بہت گناہ ہیں، بہت گناہ ہیں اللہ، بڑے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے بھی گناہ ہیں، اے اللہ سب کو معاف فرما دے اور ہم کو بہت ہی بہترین اخلاق اور کردار والا بنا دے۔ ہماری بری بری عادتوں کو اے اللہ ہم سے چھڑا دے، اور اے اللہ اچھے اچھے اخلاق، اچھی اچھی عادتیں ہم کو عطا فرما، نیکیوں کا ذوق اور شوق عطا فرما، پاکیزہ زندگی عطا فرما، پاکیزہ حیات عطا فرما، پاکیزہ خیالات عطا فرما، پاکیزہ انفاس عطا فرما، ہمارے دلوں کو بھی پاک فرما دے۔ دلوں میں جتنے غیر اللہ ہیں اے اللہ، دلوں کی گہرائیوں میں جتنے غیر بسے ہوئے ہیں اے اللہ، آپ تو دل کی گہرائیوں کو بھی جانتے ہیں، جتنا ہم نہیں جانتے اللہ اس سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں، دل میں جتنے غیر ہیں، جتنے غیر کے بت چھپے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے دست مبارک سے ان کی صفائی فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو صرف اور صرف اپنی ذات عالی سے تعلق نصیب فرما دیں۔ اے اللہ کوئی غیر ہمارے دل میں نہ ہو، اے اللہ صرف اور صرف آپ کی محبت ہو، صرف اور صرف آپ کی ذات عالی کا تعلق ہو۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما، اے اللہ ضرور بے ضرور قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت کی جامعہ کے لیے جو بھی ضروریات ہیں اللہ جلد از جلد اس کا انتظام فرما دے، وسائل بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے۔ اے مالک کریم ہمارے پاس وہ درد بھی نہیں ہے، وہ غم بھی نہیں ہے، وہ آہ و نالے بھی نہیں ہیں، اے اللہ بس یہ شکل ہم نے بنا لی ہے، رونے والی شکل بنا لی ہے، اسی پر آپ اپنا فضل فرما دیں۔ اے اللہ اسی پر فضل فرما دیں۔ اے اللہ اگر آپ نے فضل نہ فرمایا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہماری ہلاکت یقینی ہے۔ اے اللہ ہم پر اپنی فضل و رحمت کا سایہ فرما دیں، اپنے فضل و رحمت کی بھیک ہم کو عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہم پر کرم فرما دیں، فضل فرما دیں، رحمت فرما دیں، برکتیں عطا فرما دیں۔ اے اللہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بات اور ضروری وہ یاد آ گئی ابھی، اور کئی بار سے سوچ رہا ہوں کہ صبح کے وقت جو ہماری مجلس ہے اس میں بہشتی زیور پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، ہر گھر میں ہر بچی کو یہ سننا چاہیے۔ جو لوگ نہیں سن رہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ انہوں نے میری، میں اس پہ محنت بھی کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، میری محنت کی وہ قدر نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ بعض لوگ بالکل اس سے غفلت کر رہے ہیں جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، بہت مجھے غم ہوتا ہے، کیونکہ میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ بہشتی زیور کی یہ جو باتیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اصل دین یہی ہے، یہ معاشرت کا دین، یہ اخلاق کا دین اور ہمارے کردار کا اصل تو دین یہ ہے۔ ہم نے دین کو صرف نماز روزے تک محدود رکھا ہوا ہے، یہ اسی وجہ سے مسلمان آج ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے وہ کردار، ہماری معاشرت بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ جو ہمارے بنیادی اصول ہیں دین کے، شرعی اصول ہیں، ان کو ہم جانتے ہی نہیں تو ہم کریں گے کیسے؟ اور جو جانتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کی باتیں نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا کہنے والے کو توبہ کرنی چاہیے، ایسا سوچنے والے کو توبہ کرنی چاہیے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ کبھی وسوسہ بھی اس بات کا آئے کہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ قیامت تک کے لیے دین آیا ہے، اور قرآن پاک بھی قیامت تک کے لیے ہے، احادیث مبارکہ، شریعت کے تمام اصول، تمام سنتیں قیامت تک قائم بھی رہیں گی، جن کے مقدر میں ہے بھائی وہ عمل کریں گے اور پا جائیں گے اللہ کو۔ تو یہ سمجھنا، یہ سوچنا کہ یہ زمانے کی نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، کفر سے ملی ہوئی بات ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے، جب تک کہ دنیا کائنات قائم ہے، یہ قانون اللہ کا، یہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ اصل دین جو ہے ہمارا کردار کا اور اخلاق کا دین ہے، جس کو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کفار، یہود و نصارہ اور یہ مغربی ممالک جو ہے بہت ہی جو ہے وہ اخلاق والے اور بہت ہی ایماندار اور یہ وہ ہیں، ذرا ان کی اگر حقیقت میں اور گہرائی میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کیا ہیں، اور قرآن ان کو کیا کہتا ہے، کس کس طرح سے اللہ نے ان لوگوں کی ذلت اور رسوائی کا بیان کیا ہے قرآن پاک میں، جن کو آج ہم اپنے جو ہے وہ مقتدا بنائے ہوئے ہیں، ان کی نقلیں اتارنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے جیسا لباس پہننے میں، ان کے جیسی وضاحت بنانے میں اپنے کو جو ہے اپنی عزت سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ہم کو اخلاص سلیم عطا فرمائے اور جہالت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے، کہ جو ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں اور جن کا ٹھکانہ یقینی طور پر جہنم ہے، ان جہنمیوں کی ہم نقل کر رہے ہیں. اسی لیے آج ہم خود بھی پریشان ہیں اور جگہ جگہ مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے اور ذلت ہو رہی ہے. خدا را ہم اپنے دین کو سیکھیں. دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، کردار کی بڑی اہمیت ہے، زبان کی بڑی اہمیت ہے. آج ہی ہمارے مفتی وہ میرے استاد صاحب مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ حدیث پاک میں کچھ مفہوم اس طرح ہیں کہ جو یہ حدیث پاک ہے کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے اور وہ دل ہے، اور اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کی اصلاح نہ ہو تو پورے جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ زبان بھی اسی کے حکم میں ہے جس طرح دل ہے، اور تمام اعضاء روزانہ زبان کے آگے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے لیے تو صحیح رہی ہو، اگر تو صحیح رہی تو ہم سب کے سب صحیح رہیں گے. ہاتھ جوڑتے ہیں اعضاء، کیسے جوڑتے ہیں، ہم تو دو نمبر آدمی ہیں، ہمارا ایمان بھی کیسے ہیں. جب حدیث پاک میں بتا دیا تو یہ حال کے طور پر جو اس طرح بھی اس کے معنی ہوں، لیکن تمام اعضاء یہ بتلانے کے لیے ہے کہ زبان کے تابع ہے، زبان بھی دل کی طرح سے ہے. تو فرمایا کہ زبان جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اس کو اگر سوچ سمجھ کے استعمال نہ کیا تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ پورے جسم میں فساد پیدا کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. بہرحال مقصد یہ تھا کہ یہ بہشتی زیور کا جو روزانہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کو ہر گھر میں سننا چاہیے، اور اب ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں تو کتنا کر رہے ہیں، اور اس کی اطلاع اپنے شیخ کو کریں. مگر مصیبت یہ ہے، رونا یہ ہے کہ بیعت ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب سارا کام کی حساب ہی کریں گے. تو بھائی تم کھانا بھی نہ کھاؤ کہ صاحب تمہارا کھانا بھی تیز ہی کھا لیں گے، ذرا یہ بھی تو کر کے دیکھو. نہیں، کھانا تو کھانا ہے، تو بھائی نماز بھی پڑھنی ہے، سب کام کرنے ہیں، اس کو بھی سننا ہے اور اس کی اصلاح اطلاع بھی کرنی ہے کہ ہم اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اصل کام بیعت ہونے کے بعد ہی ہونا چاہیے. مگر رونا یہ ہے کہ بیعت ہونے کے بعد ایسے بھاگ جاتے ہیں، بعضے تو بالکل ہی منظر عام سے ہی بھاگ جاتے ہیں، بعضے جو ہے. اسی لیے میں بعض لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی تم ابھی یوں ہی آتے رہو، بیعت نہ ہو، مگر وہ اصرار کرتے ہیں. اور دو تین دفعہ میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا کہ جن کو میں نہیں بیعت کرنا چاہتا تھا وہ زبردستی بیعت ہو گئے، اور بیعت ہاتھ لگتے ہی بھاگ گئے. عشق ہے نام نام مرادی کا، کون کہتا ہے با مرادی کا، عشق ہے نام نام مرادی کا. تو نامرادی کا ہاتھ گویا ان کو لگ جاتا ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے. تو بہشتی زیور ایک تو یہ بات کہنی تھی، دوسرے کہ پچھلے دنوں میں یہ سنا چکا ہوں بہترین جہیز کے نام سے، اسی میں ہے بہشتی زیور کے ساتویں حصے سے شروع میں. تو یہ بہترین جہیز جو ہے یہ ہر بچی پڑھے، مجھ سے تعلق رکھنے والے جو گھر والے ہیں وہ اپنے بچوں کو پیار محبت کے ساتھ بچیوں کو یہ ضرور پڑھائیں، اور بڑے لوگ بھی پڑھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں اپنی بچیوں کی تربیت میں کی ہیں یا کر رہے ہیں، تاکہ ان کو اس کی درستگی کا احساس ہو جائے، اس کی درستگی کی توفیق ہو جائے. تو ہر بڑا بھی پڑھے، اور میں کہتا ہوں کہ ہر مرد بھی پڑھے، تاکہ اس کو یہ پتا ہو کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میری بچیوں کی تربیت ٹھیک ہو رہی ہے نہیں، میرے بچوں کی تربیت ٹھیک ہو رہی ہے نہیں. بہت ہی بہترین چیز ہے، بہترین جہیز اس کا نام ہے، اور واقعتاً وہ بہترین جہیز ہے، اور وہ بہشتی زیور کی زینت ہے. اس سے بڑی کیا چیز ہوگی، حکیم الامت نے اس کو پسند فرمایا ہے. لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، چاہے مجھ سے بیعت ہو چاہے نہ ہو، ہر ایک کو یہ پڑھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری زندگی کس طرح گزرنی چاہیے اور کس طرح گزر رہی ہے، کیوں ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیاں اور غم اور فکریں اور پریشانیاں کیوں ہیں. تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے معمولات اور اخلاق کتنے بگڑے ہوئے ہیں، طور طریقے ہمارے زندگی گزارنے کے کیسے ہونے چاہیے، ہماری بچیاں دوسرے گھروں کی زینت بنتی ہیں، وہاں جا کے ان کا کیا حال ہوتا ہے، کیا جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے سب کیا وجہ ہے کہ ہم نے دین کو اختیار نہیں کیا، دین کو صرف نماز روزے کی حد تک سمجھا ہوا ہے. جن کے بچیاں ابھی چھوٹی ہیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کے لیے بہت بہترین موقع ہے کہ ابھی سے اپنے آپ کو ہم درست کر لیں تاکہ ہماری بچیوں کی بہترین تربیت ہو. یقین جانے کہ یہ اسکول کالج کی پڑھائیاں، یہ پڑھانے کو آپ پڑھا دیجئے، لیکن یہ ہمارے گھروں کو سکون نہیں دے سکتی، معاف کیجئے گا، یہ پڑھائیاں ہمارے گھروں کو برباد کر سکتی ہیں لیکن سکون نہیں دے سکتی. میں نہیں منع نہیں کرتا ہوں پڑھانے سے، لیکن یہ سوچ رکھنا کہ اس سے گھروں میں سکون آئے گا اور گھروں میں راحت ہوگی، یہ نہیں ہے، بلکہ دین سیکھو گے، دین سکھاؤ گے تو راحت آئے گی، خوشی آئے گی، گھر والے جو ہے سمجھیں گے اس سب چیز کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں نے بتا دیا کہ ہر مرد بھی اس کو پڑھے تاکہ اسے پتا ہو کہ مجھے اپنی بیوی کو کیا سکھانا چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت ایسی کرے، اور اگر وہ نہ کرے تو پھر یہ مرد کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کو سمجھائے، اس کو پابند کرے کہ بچیوں کی ایسی تربیت کرو، اس طرح کرو. اور ماؤں کو پڑھنا چاہیے تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، ان کو احساس ہو کہ ہم بچوں کی تربیت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور بچیاں بھی پڑھیں تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Thank you.